اللهم
سيدي وسندي محبي ومحبوبي مرشدي ومولاي عارف بالله مجدد الزمان حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں. وہ لوگ جس زمین پہ رہے آسماں رہے, وہ لوگ جس زمین پہ رہے آسماں رہے, جو اس جہاں میں عارف رب جہاں رہے, جو اس جہاں میں عارف رب جہاں رہے, وہ عارفین روکش فنا ہو جاتا ہے, اور ان سے صرف نظر کر کے جو غم حاصل ہوتا ہے وہ غم جاویداں یعنی ہمیشہ ہمیشہ کا رہنے والا غم ہوتا ہے, وہ اللہ کا غم ہوتا ہے, اللہ کی محبت کا غم ہوتا ہے. دنیا میں بھی رہنمائی کرتا ہے صحیح راستے پر, قبر میں بھی اور محشر میں بھی ہر جگہ کام آتا ہے, آخرت میں بھی قائم رہتا ہے. اور حسینوں کا عشق فنا ہو جاتا ہے, برباد ہو جاتا ہے وہ شخص جو عشق ہوتا یعنی عورتوں کے عشق میں مبتلا ہوتا ہے, نامحرموں کے عشق میں مبتلا ہو جاتا ہے, اور اسی کو یہ غم ملتا ہے جو حسینوں سے صرف نظر کرتا ہے.
سینوں میں لیے جو بھی غم جا قسمت سے جو محفوظ غم مردگاں رہے, قسمت سے جو محفوظ غم مردگاں رہے, زندوں میں وہی لوگ شہندگاں رہے, قسمت سے جو محفوظ غم مرغا رہے, زندوں میں وہی لوگ شہندگا رہے. پرواز میں جو لوگ رہے سوئے آسمان, پرواز
اللہ ہمارے فرماتے تھے کہ جو لوگ بلند ظرف کے ہوتے ہیں، اعلیٰ ظرف لوگ ہوتے ہیں، وہ آسمان کی طرف دیکھتے رہتے ہیں، نیچے زمینی چیزوں پہ نظر نہیں کرتے. اور فرمایا کہ جس پرندے کی قسمت میں اڑنا ہوتا ہے وہ ہمیشہ سوئے آسمان دیکھتا رہتا ہے، اور جس جانور کی، جس مخلوق کی قسمت میں اڑنا نہیں ہوتا وہ زمین کی طرف دیں، گائے بیل جانور نیچے دیکھتا ہے، ہمیشہ گردن جھکی رہتی ہے اس کی، اور پرندے یا اس کے بچے سب سوئے آسمان دیکھتے رہتے ہیں کیونکہ ان کی قسمت میں اڑنا ہوتا ہے. اسی طرح سے جو لوگ، جن لوگوں کی قسمت میں اللہ والا بننا ہوتا ہے، وہ ان زمینی چیزوں سے دل نہیں لگاتے، مٹی پر نہیں مرتے، کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو، جوانی کر فدا اس پر کہ جس نے دی جوانی کو.
پرواز میں جو لوگ رہے سوئے آسمان، وہ لوگ جس زمین پہ رہے آسمان رہے، وہ لوگ جس زمین پہ رہے آسمان رہے. ظاہر
دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کے اسرار اور رموز اور اللہ کی معرفت کے اسرار اور رموز چھپے ہوئے ہوتے ہیں، اگرچہ زبان پہ نہیں ہوتے.
وہ اپنے رب کی راہ میں قطب زمان رہے،
ہر وقت اپنے نفس، ہر وقت اپنی نگہبانی رکھتے ہیں کہ کہیں ہم کسی حرام میں مبتلا تو نہیں، دل کوئی بیماری میں مبتلا تو نہیں ہے، اس نے بتا کا عشق تو نہیں ہے، اور غیر اللہ تو دل میں نہیں ہے. ہر سانس اپنی نگہبانی کرتے ہیں، وہ اللہ کے راستے کے بڑے لوگ ہوتے ہیں، قطب زماں ہوتے ہیں.
میں وہ شاد مارے
سکتے ہیں کہ جو حسینوں سے نظر بچاتا ہے، نامحرموں سے نظر بچاتا ہے، وہ اللہ کا عارف بن جاتا ہے. اور ایک طرح یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عارفین کی خاص بات ہے کہ وہ نامحرموں کو نہیں دیکھتے، ان سے صرف نظر رکھتے ہیں، نہ آنکھ سے دیکھتے ہیں نہ دل میں ان کا خیال لاتے ہیں. تو ایسا کرنے سے وہ عارف باللہ ہو جاتے ہیں، اللہ کی معرفت ان کو مل جاتی ہے، حلاوت ایمانی ان کو نصیب ہوتی ہے، اور ان پر اللہ تعالیٰ کی محبت اور اسرار و رموز کے راز کھل جاتے ہیں، اسرار کے راز اسرار کھل جاتے ہیں، اللہ کی محبت کے اللہ کے عرفان ان کو حاصل ہو جاتا ہے. ہم لوگ کہتے رہتے ہیں ہمارے بزرگوں کی تعلیم ہے گناہ چھوڑنا، تو بعض لوگ اس کو ہلکا جانتے ہیں گناہ چھوڑنے کو. اور حضرت نے فرمایا کہ انسان کی فطرت ہے کہ دنیا کی لالچ اس کو زیادہ ہوتی ہے، ہر انسان کی فطرت ہے، کیونکہ دنیا نظر آتی ہے، اس کا مشاہدہ ہوتا ہے کہ ہم نے یہ کام کیا تو اس کا یہ نتیجہ نکلا. اس لیے اکثر لوگ دنیا کی لالچ پہ جلدی لپکتے ہیں، دنیا کے اوپر جلدی لپکتے ہیں. آخرت کا فائدہ بتاؤ تو ان کو وہ اہمیت نہیں ہوتی جو دنیا کا فائدہ بتانے سے ہو جاتی ہے، انسان کی فطرت ہے. اس لیے مجھے خیال ہوا کہ میں اپنے نفع کے لیے بھی یہ گناہوں کے بعد دنیاوی نقصانات ہیں اس کو میں پڑھوں، تاکہ مجھے بھی گناہ چھوڑنے سے جو ہے وہ رغبت پیدا ہو اور اس کی اہمیت کا پتہ ہو اور گناہ سے نفرت پیدا ہو. فرمایا کہ معاصی کے بعض دنیاوی نقصانات یہ ہیں کہ علم سے محروم رہنا، جو گناہ میں ملوث رہتا ہے علم دین سے محروم رہتا ہے. اور حقیقت میں علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنا ہے، وہ علم ہی نہیں جو اللہ تک نہ پہنچا ہے، تو اس راستے سے وہ محروم ہو جاتا ہے، اللہ کو پا نہیں سکتا ہو. کیونکہ علم کا مقصود تو اللہ کو راضی کرنا ہے، جب علم ہی نہیں ہوگا تو اللہ کو راضی کیسے کرے گا. تو گناہ کا سب سے بڑا نقصان تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں. لیکن جو ہے وہ چونکہ دنیاوی نقصانات سے بتایا کہ دنیاوی نقصانات کے معلوم ہونے سے اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، تو اس میں یہ تفصیل ہے کہ علم سے محروم رہتا ہے. اور دوسرا نقصان بڑا ہے رزق کم ہو جانا، اس کا رزق کم ہو جاتا ہے، جو گناہوں میں ملوث ہوتا ہے اس کا رزق کم ہو جاتا ہے. لیکن ہم لوگ دیکھتے ہیں بعض لوگوں کو کہ ان کو خوب مال ہے، ان کے پاس خوب مال و دولت ہے، لیکن گناہوں میں بھی ملوث ہیں. تو میں عرض کرتا رہتا ہوں، ہمارے حضرت نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کو دیکھ کے تو ڈر جانا چاہیے، ان کے ساتھ تو معاملہ بہت خطرناک ہے، کہ اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دیتے ہیں کیا تاکہ ان کے گناہ بڑھتے جائیں اور ان کی سزا بڑھتی جائے. اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے. تو رزق کم ہو جاتا ہے، یعنی رزق میں برکت نہیں رہتی، رزق میں برکت نہیں رہتی، مال آتا ہے لیکن کیسے اڑ جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا، تو رزق میں برکت نہیں ہوتی. گناہوں کی وجہ سے علم سے محرومی اور رزق میں بے برکتی، خدا تعالیٰ سے وحشت ہونے لگتی ہے. اس لیے کہ گناہ میں یہ خاصیت ہے کہ اللہ سے دور کر دیتا ہے، اور جب اللہ سے دوری ہو جاتی ہے تو مایوسی پیدا ہو جاتی ہے، گھبراہٹ پیدا ہو جاتی ہے. جیسے کسی مالک کا جو ہے کوئی جرم کرتا رہتا ہے، کوئی اس کے مال میں خیانت کرتا رہتا ہے، تو اس کے دل میں خوف اور وحشت پیدا ہو جاتی ہے کہ اگر کل کو میرے مالک کو پتہ چل گیا کہ میں نے یہ خیانت کی ہے تو میرا کیا ہوگا. اسی طرح سے خدا تعالیٰ کی نافرمانی سے اللہ تعالیٰ سے وحشت پیدا ہو جاتی ہے، وحشت ہونے لگتی ہے. آدمیوں سے وحشت ہونا، ایسا آدمی تنہا پسند ہو جاتا ہے، یا تو گناہوں کی صحبتوں میں رہتا ہے، گناہگاروں کی صحبت میں، یا پھر تنہا رہنے لگتا ہے، کیوں سے آدم بیزار ہو جاتا ہے، آدمیوں سے وحشت ہونے لگتی ہے، خصوصاً نیک آدمیوں سے وحشت ہونے لگتی ہے. اکثر کاموں میں دشواری پیش آنا، کیونکہ جو تقوی اختیار نہیں کرتا اس کے کاموں میں مشکلات پیدا ہوتی ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ جو تقوی اختیار کرے گا ہم اس کے کاموں میں آسانی پیدا کریں گے اور اس کو مشکلات سے نکالنے کا راستہ دیں گے. تو اس کے کاموں میں مشکل ہوتی ہے، ایک کام کو جو اللہ والا اور جو نیک آدمی ہے اس کا کام اللہ تعالیٰ آسان کر دیتے ہیں، فوراً بنا دیتے ہیں، اور دوسرے لوگ جو ہے اس کے کاموں کے لیے، اس کام کے لیے دھکے کھاتے ہیں. قلب میں ایک تاریکی سی معلوم ہونا، قلب میں اندھیرا رہتا ہے. دل اور بعض اوقات جسم کمزور ہونا، کیونکہ گناہوں کی یہ بھی خاصیت ہے کہ صحت خراب ہو جاتی ہے گناہوں سے، تو جسم میں بھی کمزوری ہو جاتی ہے اور طاعت سے بھی محروم ہو جاتا ہے، دل بھی کمزور ہو جاتا ہے اور طاعتوں سے بھی محروم رہتا ہے. ظاہر ہے گناہوں کی وجہ سے نیکیوں سے گھبراہٹ ہوتی ہے، نیک لوگوں سے گھبراہٹ، نیکیوں سے گھبراہٹ، وحشت ہوتی ہے. تو اس طرح سے طاعت یعنی عبادت سے بھی وہ محروم رہتا ہے، نماز بھی چھوڑ دے گا، ذکر اللہ بھی چھوڑ دے گا، جو نیک کام ہے سب چھوڑ دے گا. عمر کا گھٹنا، عمر میں بھی برکت نہیں رہتی. معاصی کا سلسلہ چلنا، یعنی گناہوں کا ایک سلسلہ چل جاتا ہے، ایک گناہ سے اجتناب کیا دوسرے گناہ کی کشش اس کو کھینچ لے جاتی ہے، دوسرا گناہ کرتا ہے، ہمت بھی بڑھتی جاتی ہے گناہ کرنے کی. پہلی دفعہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کو پسینہ آ جاتا ہے، لیکن جب وہ مسلسل گناہ کرنے لگتا ہے تو پھر اس کو پسینہ آنا بھی چھوڑ دیتا ہے اور ایک سلسلہ چل جاتا ہے، جری ہو جاتا ہے گناہوں میں، ایک گناہ دوسرے گناہ کا باعث بن جاتا ہے. توبہ کا ارادہ کمزور ہو جانا، توبہ سے ہر گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، لیکن گناہوں پر اصرار کرتے رہنے سے، بار بار کرتے رہنے سے یہ ارادہ کمزور سے کمزور تر ہوتا جاتا ہے اور مایوسی پیدا ہوتی جاتی ہے. شیطان مایوس کر دیتا ہے کہ تیرے گناہ تم نے کیے، اب کیسے اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کریں گے. لہذا اس کا توبہ کا ارادہ بھی کمزور ہو جاتا ہے اور یہاں تک کہ توبہ کی توفیق بھی سلب ہو جاتی ہے. چند روز میں معصیت کی یعنی برائی دل میں، دل سے نکل جانا، کیونکہ گناہ مسلسل کرتا رہتا ہے تو جب دوبارہ گناہ کرتا ہے تو اس کی وہ اہمیت نہیں رہتی، وہ وحشت، وہ گھبراہٹ، وہ خوف نہیں ہوتا اس سے جو پہلی دفعہ کرنے میں ہوا تھا. تو آہستہ آہستہ گناہ کی برائی دل سے نکلتی جاتی ہے، گناہ کو ہلکا جاننے لگتا ہے. دشمنان خدا کا وارث بننا، یعنی کہ وہ گناہ کرتا ہے تو وہ گویا جو دشمن ہے اللہ کے ان کا وارث بنتا ہے. افعال شنیعہ میں خدا تعالیٰ کے نزدیک خوار ہو جانا، یعنی گناہ اور برے کام کرنے سے اللہ کے نزدیک وہ ذلیل ہو جاتا ہے. دوسری مخلوق کو اس کا ضرر پہنچنا اور اس وجہ سے ان کا اس پر لعنت کرنا. جتنی بھی مخلوق ہے اللہ کی، چاہے وہ انسان ہو چاہے جانور ہو، ان کو تکلیف پہنچتی ہے، کیونکہ گناہ کی وجہ سے نحوست آتی ہے اور اس نحوست کی وجہ سے بہت سی بے برکتیاں آتی ہیں. مثلا بارش نہیں ہوتی تو، بارش نہیں ہوتی تو کھیتی نہیں اگتی، کھیتی نہیں اگتی تو قحط پڑ جاتا ہے اور پانی کو لوگ ترستے ہیں، اور اس سے جانور بھی متاثر ہوتے ہیں، ان کا چارہ نہیں اگتا، ان کو رزق نہیں ملتا، پانی نہیں ملتا، اور اس کی وجہ سے پھر وہ انسان پر، گناہگار پر لعنت کرنے لگتے ہیں. اور عقل میں فطور ہو جانا، عقل بھی اس کی خراب ہو جاتی ہے. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے اس پر لعنت ہونا حدیث پاک میں آیا ہے. فرشتوں کی دعا سے محروم ہو جانا، فرشتے نیک لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں، خود انسان جب نماز پڑھتے ہیں، لوگ اللہ والے بھی نماز پڑھتے ہیں، تحیات میں وہ کہتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو خود بخود نیک لوگوں کو اللہ والوں کی اور نمازیوں کی دعا ملتی رہتی ہے. لیکن اگر جو نیک صالح نہیں ہوگا، گناہوں میں ملوث ہوگا، تو اس کو نیک لوگوں کی دعائیں، نمازیوں کی دعاؤں سے بھی وہ محروم ہو جائے گا. اسی طرح سے فرشتے بھی اس کے لیے دعا نہیں کرتے. پیداوار وغیرہ میں کمی ہو جانا، حیا اور عزت کا جاتے رہنا، حیا جاتی رہتی ہے گناہوں کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی عظمت اس کے دل سے نکل جانا، نعمتوں کا سلب ہو جانا، بلاؤں کا ہجوم ہو جانا، طرح طرح کی بلائیں نازل ہوتی رہتی ہیں. جب انفرادی گناہ ہوتا ہے انفرادی بلا نازل ہوتی ہے، اجتماعی گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں، اجتماعی بلائیں نازل ہونے لگتی ہیں. مدح و شرف سے القاب سلب ہو کر بجائے اس کی مذمت اور ذلت کے خطاب ملنا. ظاہر ہے جو نیک لوگ ہوتے ہیں، اللہ والے لوگ ہوتے ہیں، ان کو ان کی لوگ تعریف کرتے ہیں، مخلوق اس کی تعریف کرتی ہے، اس کی مدح کرتی ہے اور اچھے القاب سے اس کو نوازتی ہے. بلکہ ایک حدیث پاک میں یہاں تک ہے کہ جب نیک انسان کا انتقال ہوتا ہے، اس کی روح فرشتے لے کر جاتے ہیں اور آسمان پر پہنچتے ہیں، پہلے آسمان پر فرشتے، تو وہاں پر جا کر فرشتے اس سے پوچھتے ہیں کہ کس کی روح ہے، تو وہ اس کا نام جب لیتے ہیں تو اچھے اچھے القاب لگا کے لیتے ہیں. اور جو برا آدمی مرتا ہے، اس کی روح لے کے جا رہے ہوتے ہیں، گندے اور بدبودار کپڑے میں لے کے جاتے ہیں، اور آسمان والے جب پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے تو اس کا نام برے برے القاب سے لیتے ہیں. تو مخلوق میں، آسمانی مخلوق میں بھی وہ ذلیل القاب سے نوازا جاتا ہے، اور دنیا کے اندر بھی لوگ اس کی عزت نہیں کرتے اور برے القاب سے نوازتے. شیاطین کا مسلط ہونا، کیونکہ گناہ کر رہا ہے تو اس پر شیاطین مسلط ہو جاتے ہیں. قلب کا ہر وقت پریشان رہنا، قلب اس کا ہر وقت پریشان رہتا ہے، منہ میں کباب ہے لیکن دل پہ عذاب گزرتا رہتا ہے. مرتے وقت منہ سے کلمہ نہ نکلنا، گناہوں کا بہت بڑا نقصان، خصوصاً نگاہ کی حفاظت نہ کرنے کا بہت بڑا نقصان یہ ہے. حضرت والا رحمہ اللہ نے روح کی بیماریاں اور ان کے علاج، جو حضرت کی مشہور کتاب ہے، اس میں بات لکھی ہے کہ بعض اوقات مرتے وقت جو آدمی بدنگاہی کا عادی ہوتا ہے اور عشق مجازی کا مریض ہوتا ہے، مرتے وقت اس کو اگر کلمے کی تلقین کرو تو اس کو کلمے کے بجائے، کیونکہ دل میں معشوق بسا ہوتا ہے، تو اسی کا نام منہ سے نکلتا ہے اور اس طرح سے اس کا خاتمہ کفر پر ہو جاتا ہے. تو مرتے وقت منہ سے کلمہ نہیں نکلتا، خدا تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے اور اس وجہ سے بغیر توبہ کیے مرتا ہے. اب نیکیوں کے بعض فائدے، یہ چند گناہوں کے چند نقصانات ہیں، یعنی کہ سارے نقصان کا احاطہ کر دیا، بہت نقصانات ہیں. اور اسی طرح سے نیکیوں کے بعض دنیاوی منافع، جیسے ابھی عرض کیا کہ دنیا کی لالچ انسان کو زیادہ ہوتی ہے، تو اسی خاطر سے ہم گناہوں کو چھوڑ دیں اور نیکیوں کو شروع کر دیں تو یہ بھی بڑی بات ہے. تو نیکیوں کا فائدہ یہ ہے کہ رزق بڑھتا ہے، یعنی رزق میں خوب برکت ہوتی ہے، طرح طرح کی برکت ہوتی ہے، تکلیف اور پریشانی دور رہتی ہے، بلائیں دور رہتی ہیں، مقاصد میں آسانی ہوتی ہے. اللہ کا وعدہ ہے من یتق اللہ یجعل له من امره یسرا، ہم اس کے کاموں میں آسانی پیدا کریں گے. اور زندگی بالطف ہو جاتی ہے، اللہ کا وعدہ ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيینه حیاتا طیبہ، کہ ہم اس کو ضرور بے ضرور بالطف زندگی دیں گے، زندگی پرلطف ہوتی ہے. ہمارے حضرت فرماتے ہیں زندگی پر کیف پائی گرچہ دل پر غم رہا، ان کے غم کے فیض سے میں غم میں بھی بے غم رہا، یعنی دل پر سکون رہتا ہے اس کا. بارش ہونا، یہ بھی برکت کی علامت ہے، بارش ہوتی ہے، کھیتی اگتی ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے. ہر قسم کی بلا کا ٹل جانا، جتنا نیک آدمی ہوگا گناہوں سے بچتا ہوگا اور نیکیوں کو اختیار کرے گا، اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس کو بلاؤں سے محفوظ رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا حامی اور مددگار ہونا، اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں. فرشتوں کا حکم ہونا کہ ان کے قلوب کو قوی رکھو، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ میرے نیک بندوں کے قلوب کو قوی رکھو، طرح طرح سے اس کو تسلی دیتے ہیں. سچی عزت ملنا، مراتب بلند ہونا، دلوں میں محبت پیدا ہو جانا. جو انسان اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، مخلوق بھی اس کو محبت کرنے لگتی ہے، اس سے محبت کرنے لگتی ہے. قرآن کا اس کے حق میں شفا ہونا، قرآن پاک پڑھتا ہے تو اس کو جسمانی اور روحانی دونوں قسم کی شفا ہوتی ہے. اور ایک قرآن پاک وہ پڑھتا ہے جو گناہگار ہے، گناہوں میں ملوث رہتا ہے اور قرآن پاک کا صحیح حق ادا نہیں کرتا، تو یہ اس کے حق میں لعنت ہوتی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بعض لوگ قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن ان پر لعنت کرتا ہے، کہ اس کو صحیح طریقے سے نہیں پڑھتے اور اس کے اندر جو احکامات ہیں اس پر عمل نہیں کرتے. تو جو نیک آدمی ہوتا ہے، احکامات پر عمل ہوتا ہے، قرآن پاک اس کے لیے شفا بن جاتا ہے. مالی نقصان کا نعم البدل ملنا، جو مال کا نقصان کبھی ہو بھی جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا نعم البدل عطا فرما دیتے ہیں. روز بروز نعمتوں میں ترقی ہونا، مال کا بڑھنا، قلب میں راحت اور اطمینان پیدا ہونا، آئندہ نسل میں یہ نفع پہنچنا، جیسا کہ ہمارے حضرت نے فرمایا سورہ کہف میں جو واقعہ ہے حضرت خضر علیہ السلام کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سفر ہوا اور وہاں پر انہوں نے ایک دیوار کو بنایا جبکہ بستی والوں نے ان کو کھانا وغیرہ ان کی مہمانی کرنے سے انکار کر دیا تھا، اچھا سلوک نہ کیا، تو انہوں نے اسی بستی کے ایک بچے کی جگہ بنا دی، دیوار بنا دی، تو اس کی یہی توضیح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ کانا ابوہما صالحا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ یہ بھلائی اس لیے کی کہ اس کے آبا و اجداد لوگ نیک تھے، تو اس کی تفسیر میں یہ فرمایا ہے کہ اس کے ساتواں باپ جو تھا وہ نیک تھا، اور ایک تفسیر میں آیا ہے کہ دسواں باپ، یعنی اس قدر نسل در نسل جو ہے نیک آدمی کی برکات پہنچتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی آئندہ نسل میں نفع پہنچاتے ہیں۔ زندگی میں غیبی بشارتیں نصیب ہونا، مرتے وقت فرشتوں کا خوشخبری سنانا، زندگی میں ہی بعض نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ غیبی بشارتیں عطا فرماتے ہیں، جنت کی بشارت عطا فرما دیتے ہیں، جنت کا ٹھکانہ دکھلا دیتے ہیں، اور مرتے وقت فرشتے بھی اس کو خوشخبری دیتے ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ تم کوئی خوف نہ کرو اور نہ ہی کوئی غم کرو۔ حاجات میں مدد ملنا، ترددات کا رفع ہو جانا، پریشانی اور تشویش میں رہنے سے جو ہے وہ انسان بیمار ہو جاتا ہے، نیک آدمی کے لیے یہ بھی نفع ہوتا ہے کہ اس کو اس چیز سے نجات ملتی ہے، تشویش سے نجات رہتی ہے۔ حکومت کا باقی رہنا، اللہ تعالیٰ کا غصہ فرو ہو جانا، غصہ جاتا رہتا ہے، اللہ کا غضب جاتا رہتا ہے۔ عمر کا بڑھنا، یعنی عمر میں برکت ہوتی ہے، اور افلاس اور فاقے سے بچنا، کیونکہ رزق میں برکت ہوتی ہے تو افلاس اور فاقہ نہیں آتا، تھوڑی چیز میں زیادہ برکت ہونا، یہ سب نیک اعمال کی یہ تفصیل ہے کہ اس کے فوائد یہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب سے اچھی اور سب سے عمدہ اور سب سے بڑی اور اعلیٰ نیت یہ ہے کہ ہم ہر کام میں اللہ کو راضی کرنے کی نیت کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہماری نیت بھی بڑھیا ہو جائے گی، اگرچہ ان منافع کی نیت کرنے سے بھی کام بن جائے گا، لیکن سب سے اعلیٰ درجے کی نیت ہے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کی نیت کریں۔ آپ لوگ اتنی دیر سے آتے ہیں کہ سارا مضمون تو نکل گیا، آنے کا کیا فائدہ، جو بات ہم لے کے بیٹھے ہیں سنیں۔ اسکول جاتا ہے بچہ تو کیسے اس کو جلدی جلدی بعض اوقات تھپڑ بھی لگا دیتے، اب ہم کیسے کسی بڑے آدمی کو کہیں کہ اپنے ایک چپٹ لگاؤ دیر سے آنے پہ، ہے نہیں، آپ کے اپنے مارنے سے تھوڑی کام بنے نہیں، یہ تو ایک مزاحن میں نے کہہ دیا، ایسے اپنے آپ کو نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں علاجن کوئی اگر بتائے تو علاج اس کا بتایا جاتا ہے اس طرح کا، لیکن وہ بھی تنہائی میں کرے۔ بیٹھ جائیے ہم سے، کوئی یہ اسکول تھوڑی ہے جو بینچ پہ کھڑے ہونے کا آپ کو سزا ملے گی، اب تو اسکول میں بھی میرا خیال ہے کھڑا نہیں کر سکتے کیونکہ ماں باپ آ جاتے ہیں لڑنے کے لیے، آج کل جو یہ غصہ ہے نا، غصہ یہ بڑی خطرناک بیماری ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ غصہ جو ہے اس کا جو بنیاد ہے تکبر ہے، اور تکبر وہ مرض ہے جو انسان کو بڑوں سے لڑا دیتا ہے، اولاد کو ماں باپ سے لڑا دیتا ہے، مرید کو شیخ سے لڑا دیتا ہے، شاگرد کو استاد سے لڑا دیتا ہے، حتیٰ کہ بندے کو اللہ سے لڑا دیتا ہے۔ شیطان لڑ گیا نا تکبر کی وجہ سے، اللہ سے لڑ گیا، یہ نہیں دیکھا کہ میں کس سے لڑ رہا ہوں، یہ تکبر کا مرض، اس کی یہ جڑ ہے، یہ شاخ ہے غصہ۔ کتنے گھر برباد ہو گئے، گھروں میں لوگ جہنم بن گئے غصے کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے، تو بس لڑنے آ جاتے ہیں، اپنی اولاد کی سفارش حق ہے یا نا حق ہے، بس وہ کہتے ہیں کہ کیوں کیا، مدرسے میں بھی لڑنے آ جاتے ہیں، ہم مدرسے میں بھی لڑنے لوگ چلے جاتے ہیں کہ آپ نے ہمارے بچے کو سزا کیوں دی، اگرچہ بعضی سزائیں جو مدرسے میں دی جاتی ہیں وہ نامناسب ہوتی ہیں، خلاف شریعت ہوتی ہیں، وہ سزا نہیں دینی چاہیے، وہ تو ہے ہی خلاف شریعت، لیکن جو استاد مناسب سمجھے شریعت کے مطابق سزا دینا پڑتی ہے بچوں کو، بچے شرارت کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی پھسلا دیتے ہیں، تو سزا تو دینی چاہیے لیکن یہ کہ خلاف شرع نہیں ہونی چاہیے. لیکن اس پہ بھی ماں باپ جو ہے آ جاتے ہیں لڑنے کے لیے, اور بچہ نہیں پڑھتا, اب استاد کیا قصور ہے, کیا کرے استاد, اب ذرا سا کان مروڑ دیا, ذرا سا دب لگا دیا تو بس وہ لڑنے کے لیے آ گئے, کیوں مارا ہمارے بچے کو. اور بچہ یاد نہیں کرتا تو اس کو استاد کو سرزنش کرواتے ہیں کہ بچہ یہ استاد صحیح نہیں ہے, یاد نہیں کرتا ہے بچہ. اور ہمارے ایک جاننے والے ہیں جو مدرسے میں پڑھاتے ہیں, وہ بتاتے ہیں کہ بچے جو ہے ان کو جب یہ مدرسے سے فارغ ہو کے جاتے ہیں ان کو موبائل دے دیتے ہیں اسمارٹ فون, اور اس میں گندگیاں دیکھ رہے ہیں, اور وہی باتیں, بچہ ہل رہا ہے لیکن پڑھ نہیں رہا, اور کیا ہو رہا ہے اپنے برابر والے بچے سے نیٹ کی باتیں کر رہا ہے, کل میں نے یہ فلم دیکھی, کل یہ ہوا, کل یہ ہوا. اب اس میں استاد کا کیا قصور ہے, والدین کا قصور ہے, اپنا قصور نہیں دیکھتے, لڑنے چلے جاتے ہیں کہ آپ نے یہ کیوں کیا, وہ کیوں کیا. خیر میں تو یہ بات کہہ رہا تھا کہ غصہ جو ہے بڑی بری چیز ہے, اور اس میں انسان حق اور ناحق کی تمیز رخصت کر دیتا ہے, اور عقل بھی رخصت ہو جاتی ہے. بہت سے گھروں میں جو ہے ماں باپ بہت سختیوں سے چلاتے ہیں گھر کو اور غصہ کرتے ہیں, مزاج میں غصہ ہے, بتاتے نہیں, علاج نہیں کراتے. اب جو آدمی اپنے مرض کا علاج نہ کرے تو اس کا مرض پھر بڑھتا رہتا ہے, بڑھتا رہتا ہے, حتیٰ کہ پھر اس کا پھر سرجری وہ کی جاتی ہے نا کہ بھائی اب تو آپریشن ہوگا, اور پھر بھی علاج نہ کرایا تو پھر بالکل ہی خطرناک حالت ہو جاتی ہے, لا علاج ہو جاتا ہے مرض, یا ایسے قدم پر وہ ختم ہوتا ہے کہ جب دنیا برباد ہو چکی ہوتی ہے, گھر برباد ہو جاتا ہے. کتنے گھر برباد ہو گئے غصے کی وجہ سے, غصے میں آ کے فارغ کر دیا بیوی کو, اب بیوی بھی رو رہی ہے کہ ہم نے کیوں ستایا شوہر کو جو اس کو اتنا غصہ آیا, اور شوہر بھی رو رہا ہے کہ ہم نے کیوں اپنے غصے کا علاج نہیں کیا. شفقت سے رہنا چاہیے, چھوٹوں پہ شفقت ہو, بیوی کمزور ہے تو اس کے ساتھ اس کی خطاؤں کو معاف کرنے کا حکم ہے, اس کے ساتھ نرم برتاؤ کرنے کا حکم ہے. لیکن یہ صاحب جو ہیں جلاد بنے ہوئے ہیں, اور اپنے ڈنڈا لے کے اپنے احکامات نافذ کرنا چاہتے ہیں, یہ تو دین نہیں ہے, یہ تو دین نہیں ہے. شفقت سے رہنا چاہیے بچوں کے ساتھ, اور پوچھنا چاہیے, معلوم کرنا چاہیے کہ اگر کوئی بچے کے اندر کوئی بری چیز آ گئی ہے, یا نماز میں سستی کرتا ہے, نہیں پڑھتا ہے, تو اس کو ہم کس طرح راغب کریں نماز کی طرف, نیکیوں کی طرف کس طرح راغب کریں. سب سے اچھا تو یہی ہے کہ اس کو نیک صحبتوں میں لے جائیں, انشاءاللہ کچھ زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, بچے نیک صحبت میں رہتے ہیں. کل بھی یہ ان کا بیٹا یہاں بیٹھا ہوا تو میں حدیث شریف پڑھی, بظاہر وہ کھیل رہا تھا ادھر ادھر, وہ بچوں کی عادت ہوتی ہے تو وہ کھیل رہا تھا, لیکن جیسے ہی میں نے حضرت کی تشریح پڑھ کے یہ اہل حضرت نے لکھا تھا واللہ اعلم بالصواب, فوراً آ کے ان سے پوچھ رہا ہے کہ اس کی کیا معنی ہے واللہ اعلم بالصواب, حالانکہ وہ کھیل رہا تھا, مگر بچوں کے کان لگے ہوتے ہیں. گھر میں بھی ہمارے یہ ہوتا ہے کہ ہم یہاں ادھر بات کر رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں بچے کھیل رہے ہیں, اب ہم بات یہ اپنی ذاتی باتیں ایسی کرتے ہیں جس سے بچوں کو مطلع کرنا مناسب نہیں ہوتا, مگر وہ سن رہے ہوتے ہیں, اور جو بے باک بچے ہوتے ہیں وہاں کے پوچھ بھی لیتے ہیں کہ آپ نے یہ کیوں کہا, ایسا کیوں کیا, آپ سر پکڑ کے بیٹھ جاؤ. تو یہ احتیاط کرنی چاہیے, یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ بچوں کو کچھ پتہ نہیں ہے, ذاتی بات ہو اور چھپانے کی بات ہو تو چھپا کے ہی کرنا چاہیے. وہ کہتے ہیں دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں, ایسی باتوں سے احتیاط کرنی چاہیے, اس کی پھر خرابیاں آتی ہیں بعد میں. تو اپنے امراض کا علاج کرنا چاہیے, بتانا چاہیے, شرمانا نہیں چاہیے, اپنی کمزوری کو بتانا چاہیے کہ ہمارے اندر ایک کمزوری ہے, سارا گھر بگڑ جاتا ہے, غصے کی وجہ سے گھر جہنم بنا رہتا ہے, اور بس چیخ پکار اور خواہ مخواہ کی ایک وہ جھگڑے بازی رہتی ہے. شیطان چاہتا یہی ہے, شیطان کا سب سے محبوب مشغلہ ہے آپس میں لڑوانا, خصوصاً میاں بیوی کو آپس میں لڑوانا شیطان کا محبوب مشغلہ ہے, کیونکہ اس کے آگے بہت خطرناک نتائج ہوتے ہیں بہت زیادہ, یعنی سمجھو کہ شیطان پورا کامیاب ہو جاتا ہے غصے میں مبتلا کر کے. کوئی آدمی غصے کا مرض ہو اور اس کو لڑوا دے تو یہ پورا کامیاب ہو جاتا ہے, یعنی اس سے بڑی اس کو کوئی محبوب مشغلہ نہیں ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہ مفہوم اس کا ہے کہ وہ شیطان نے شاباشی دی اس شیطان کو, جس نے یہ بتایا کہ آج میں یہ لڑوا گھر میں لڑائی کروا کے آیا، اس کو شاباشی دی کہ تو نے بڑا کام کیا. اس لیے تمام امراض روحانی جو ہیں وہ برے ہیں. کینسر سے ہم کتنا ڈرتے ہیں اور روحانی امراض سے ہم ڈرتے نہیں. غصہ ہے، تکبر ہے، عجب ہے، حسد ہے، بدنگاہی کا مرض ہے، بدگمانی کا مرض ہے. ان کا علاج کرانا چاہیے، علاج ہو جاتا ہے، شفا ہو جاتی ہے اور گھر جو ہے وہ جنت کا نمونہ بن جاتا ہے، امن و امان ہو جاتا ہے، خوش و خرم رہتے ہیں لوگ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. یہ دیکھو سن تو رہے ہیں نا، ورنہ آمین کیوں کہتے. مگر خاموش ہو کے سنیں گے تو اور فائدہ ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت. وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا انزل اللہ بقوم عذابا اصاب العذاب من کان فیہم ثم بعثوا علی اعمالہم. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی جب کسی قوم پر عذاب نازل فرماتا ہے تو یہ عذاب ہر اس شخص کو گھیر لیتا ہے جو اس قوم میں ہوتا ہے، یعنی صالح اور غیر صالح. پھر آخرت میں لوگوں کو مع ان کے اعمال کے اٹھایا جائے گا. یعنی کہ جب گناہوں کی کثرت ہو جاتی ہے اور اس میں جو ہے بڑھ جاتے ہیں گناہ. تشریح میں ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یعنی دنیا میں عذاب کے اندر نیک اور برے سب شامل ہوں گے، لیکن آخرت میں ہر ایک اپنے عمل کے موافق جزا دیا جاوے گا. اگر نیک ہے اچھا بدلہ دیا جاوے گا، اور برا ہے تو برا بدلہ پائے گا. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں سنت تفکر. دوسری سنت یہ ہے کہ ذات حق تعالی میں غور نہ کریں بلکہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں غور کریں. حدیث پاک میں ہے تفکروا فی خلق اللہ ولا تفکروا فی اللہ فإنکم لم تقدروا قدرہ. یعنی تم اللہ تعالیٰ کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفات لامحدود ہیں، وہ بہت ہی بڑے ہیں، ہماری عقل محدود میں نہیں آ سکتے. اس لیے اللہ کی ذات میں غور نہیں کرنا چاہیے، مخلوق میں غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سورج چاند ستارے کیسے بنائے، کیسے ان کو فضا کے اندر معلق کر دیا، کوئی ستون بھی نہیں ہے، کوئی سہارا نہیں، بغیر سہارے کے کتنے کروڑہ کروڑہ ستارے اللہ نے کائنات میں پیدا فرمائے، یہ سات آسمان اللہ نے پیدا فرمائے، یہ ٹوٹ کر گرتے نہیں ہیں، یہ بھی بغیر ستون کے قائم ہیں، گر نہیں پڑتے، یہ اللہ نے ان کو کیسے تھاما ہوا ہے. زمین کی مخلوق میں غور کرے کہ اللہ کیسے بیج کو اگاتے ہیں، پھلتے پھلاتے ہیں، پھر اس مٹی سے کیسے کیسے ذائقے اللہ پیدا کرتے ہیں، کیسی کیسی خوشبو، کیسے کیسے رنگ پیدا کرتے ہیں. کما قال تعالی شانہ ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. یعنی اللہ کے خاص بندوں کی علامت ہوتی ہے کہ اللہ کی مخلوق اور آسمان اور زمین میں غور کرتے ہیں. نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ملبوسات کا ذکر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس چادر اور لنگی اور کرتا اور امامہ ہوتا تھا، اور سفید کپڑے کو بہت پسند فرماتے تھے، اور مخطط چادر کو بھی، یعنی دھاری دار چادر کو بھی پسند رکھتے، اور امامے کے نیچے ٹوپی بھی پہنتے، اور گاہے صرف ٹوپی یا صرف عمامے پر بھی اکتفا فرماتے، اور شملہ کبھی ہوتا کبھی نہ ہوتا، اور قبا یعنی جبے کی طرح جو لباس ہوتا ہے وہ بھی پہنا ہے، اور آپ کی چادر کا طول 6 ہاتھ اور عرض 3 ہاتھ 1 بالشت، اور تہبند کا طول 4 ہاتھ 1 بالشت اور عرض 2 ہاتھ 1 بالشت آیا ہے، اور چادر بوٹے دار اور سادہ دونوں طرح کی پہنی ہے، اور سیاہ کپڑا بھی پہنا ہے. اور شاہ روم نے آپ کی خدمت میں ایک پوستین جس میں ریشم کی سنجاق لگی تھی بھیجا تھا، وہ بھی پہنا ہے. اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ذاتی لباس اور اپنی ذاتی پسند موٹا پہننا اور سادہ پہننا تھا، لیکن جب کوئی ہدیہ آتا تو آپ اسے قبول فرماتے، اس کو پہنتے، اور پائجامہ آپ نے خریدا ہے اور بعض روایات میں پہننا بھی آیا ہے، اور آپ کے پاس دو چادریں سبز اور ایک کھیس سیاہ اور ایک کھیس سرخ دھاری کا اور ایک کھیس بالوں کا کپتانی کمبل تھا، اور کرتا سوت کا تھا کاٹن کا، جس کے دامن اور آستین دراز نہ تھیں، اور آپ نے کتان اور صوف بھی پہنا ہے۔ صوف موٹے کپڑے کو کہتے ہیں، کتان بہت عمدہ کپڑا ہوتا ہے، مگر زیادہ استعمال سوتی کپڑے کا فرماتے تھے، اور قیمتی کپڑا بھی استعمال فرمایا ہے، اور تکیہ آپ کا چمڑے کا تھا جس کے اندر پوست خرما یعنی کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کبھی بستر پر سوتے، کبھی چمڑے پر، کبھی چٹائی پر، کبھی صرف زمین پر، کبھی چار پائی پر، کبھی سیاہ کمبل پر۔ ایک بستر آپ کا چمڑے کا تھا جس کے اندر کھجور کی چھال بھری تھی، اور اوڑھنا بھی اوڑھتے تھے، اور نالین مبارک اور خفین بھی پہنتے یعنی موزے بھی پہنتے تھے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر گناہ سے حفاظت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللهم لا تخزني فإنك بي عالم، ولا تعذبني فإنك علي قادر، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ یہ دعا بہت اہم ہے، اور ہمارے حضرت نے اس کی تعلیم بھی فرمائی ہے کہ جن لوگوں کو اپنی اولاد کا فکر ہو کہ وہ دین پر چلیں اور ان کو اللہ کا راستہ ملے، تو اپنی نیت سے بھی، سب سے پہلے اپنی نیت اور پھر اولاد کی نیت سے دعا پڑھنے سے انشاءاللہ بہت اچھے اثرات مرتب ہوں گے۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اور اس دعا کو قعدہ آخرہ میں نماز میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الى انفسنا طرفۃ عین، اللہم کل خیر لکل مسلم ومسلمہ۔ الہ العالمین، ہمارے بلوغ سے لے کر آج تک کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، جو غفلت اور کوتاہی ہم اب تک کر چکے ہیں، دین نہیں سیکھا، معلوم نہیں کیا، عمل نہیں کیا، اے اللہ ہماری بلا شبہ ہمارے بڑے جرائم میں سے ہے، اے اللہ اپنے فضل سے ہمارے ان جرائم کو معاف کر دے، اللہ ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما دے، اور ہم کو نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ، گناہوں سے نفرت عطا فرما دے، تمام ظاہری اور باطنی گناہ، ظاہر کے گناہ بھی، باطن کے گناہ بھی، تکبر سے، عجب سے، بدنگاہی سے، بدگمانی سے، بے جا غصے سے، اور حسد سے، اور کینہ سے، ہر گناہ سے اللہ ہمیں نفرت بھی عطا فرما، اور ہر گناہ سے ہمارا تزکیہ کامل فرما دے۔ ہمارے قلوب سے اے اللہ تمام برائیوں کو نکال دے، تمام غیر کو نکال دے، اور اپنی محبت اور معرفت سے بھر دے۔ اے اللہ اپنی محبت سے بھر دے، اے اللہ اپنی محبت سے ہمارے قلوب کو بھر دے۔ اے اللہ، ہم سب کو سراپا موتی اور فرما بردار بنا لے، سراپا نور بنا دے، اے اللہ سراپا طاعت بنا دے، سراپا وفا بنا دے، سراپا حیا بنا دے، اے اللہ سراپا حیا بنا دے۔ الہ العالمین، ہم کو حیا عطا فرما دے، ایسی حیا جو ہر گناہ سے محفوظ کر دے۔ اے اللہ، ایسی رحمت عطا فرما دے کہ ہر گناہ سے محفوظ ہو جائیں۔ اللہ اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما دے۔ اللہ، جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو آسان، حلال اور بابرکت روزی عطا فرما۔ جن کو تنگی ہے اللہ، ان کے روزگار میں برکت عطا فرما۔ جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما۔ بے رشتے کے ہیں، اے اللہ ان کو نیک صالح رشتہ عطا فرما، محبت والا رشتہ عطا فرما، قربانی اور جذبہ اظہار والا رشتہ عطا فرما۔ دونوں میاں بیوی کو، ہونے والے ہوں یا موجود ہوں، اے اللہ سب کو ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ جس طرح ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہے، شوہروں کو ایسا رہنے کی توفیق عطا فرما، اور جس طرح بیویوں کی تعلیم فرمائی ہے، اے اللہ بیویوں کو ایسا رہنے کی توفیق عطا فرما، شوہروں کے ادب کی توفیق نصیب فرما، ان کی اطاعت نصیب فرما، اور اے اللہ شوہروں کو بیویوں پر نرمی کی توفیق عطا فرما، ان کے ساتھ شفقت کی توفیق عطا فرما، اور اولاد کے ساتھ بھی شفقت عطا فرما، اور اولاد کو اپنے والدین کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما، اطاعت کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو ادب عطا فرما، اپنے بڑوں کا ادب عطا فرما، اے اللہ اپنے بڑوں کا ادب عطا فرما، کہ بے ادب فضل رب سے محروم ہو جاتا ہے، اے اللہ ہمیں محروم نہ فرما، ہمیں با ادب بنا، ہمارے چھوٹوں پر ہمیں شفقت کرنے والا بنا، اور اے اللہ جس بھائی بہن کو جو بھی جائز حاجت ہو، اے اللہ خزانہ غیب سے اس کی حاجت کو پورا فرما، جس کو کوئی مشکل ہو اللہ اس کی مشکل آسان فرما، جس کو کوئی پریشانی ہو اللہ اس کی پریشانی کو دور فرما، اور اے اللہ ہمارے تمام امور دنیا اور امور آخرت کے، اے اللہ آپ کافی ہو جائیے، تمام امور دنیا اور آخرت کے لیے آپ کافی ہو جائیے، ہماری دنیا بھی بنا دیجئے، ہماری آخرت بھی بنا دیجئے، رزق بھی ہمیں بے بہا عطا فرما دے برکت والا، اور وہ رزق اے اللہ ہم آپ سے مانگتے ہیں جو ہمارا دماغ نہ چلا دے، اے اللہ سرکشی پہ آمادہ نہ کر دے، اے اللہ نیک خرچ کی توفیق کے ساتھ برکت والا رزق ہم سب کو عطا فرما، اللہ میرے مرشدین کو جزائے جزیل عطا فرما، اے اللہ ان کے درجات بہت بہت بلند فرما، اے اللہ ان کی تعلیمات پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ طریق اکابر پر جینا اور مرنا نصیب فرما، اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر مقدر فرما، تمام مسلمانوں کا خاتمہ ایمان پر مقدر فرما، اللہ ہم سب کی بے حساب مغفرت مقدر فرما دے، اللہ ہم سب کی بے حساب مغفرت مقدر فرما دے، اپنی رضا کامل ہم سب کو نصیب فرما دے، اللہ ہم کو ہماری اولادوں کو اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی جذب فرما کر اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دے، یا اللہ ہم سب کو اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دے، ہم جانتے ہیں کہ ہم اس کے اہل نہیں، لیکن اے اللہ آپ کا کرم آپ کی رحمت اہلیت نہیں ڈھونڈتی، قابلیت نہیں ڈھونڈتی، آپ نالائقوں پر کرم فرمانے والے ہیں، نالائقوں کو بھی عطا فرمانے والے ہیں، اے اللہ بس اس ناطے سے آپ کے کرم پر نظر رکھتے ہوئے، آپ کی رحمت واسعہ پر نظر رکھتے ہوئے، آپ کی مغفرت واسعہ پر، آپ کے فضل واسعہ پر اے اللہ نظر رکھتے ہوئے، ہم آپ سے اس دولت کی مانگنے کی جرات کر رہے ہیں کہ اللہ ہم میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرما، ہم سب کو اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما، اللہ جو مانگا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا، میرے مولا میرے مہربان مولا وہ سب کا سب ہمیں عطا فرما، اور تمام شرور اور فتن سے اور مصیبتوں سے اور بلاؤں سے ہم سب کی حفاظت فرما، خصوصاً مہلک بیماریوں سے بھی ہماری حفاظت فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اے اللہ ہمارے ملک سے سود کا مکمل خاتمہ فرما، سودی معیشت کا مکمل خاتمہ فرما، اور ہر اسلامی ملک سے اس کا خاتمہ فرما، اور رشوتوں سے اور دھوکے بازیوں سے اور ظلم اور زبردستی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، ہمارے حکمران کو عدل کی توفیق نصیب فرما، اور اللہ شریعت اور سنت کے نفاذ کی توفیق عطا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.